السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درد دل کے واسطے. اصل میں ایک شعر ہے یہ، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کیا کم تھے کروبیاں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کا درد دکھ سمجھنے کے لیے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے مددگار بننے کے لیے، یا دل کے اندر وہ جذبات پیدا ہوں جس میں ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اس کے لیے پیدا کیا ہے. ورنہ عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے بہت سارے تھے. کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں، فارسی زبان کا لفظ ہے. تو یہاں پر بات یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، عبادت کرنے کے لیے فرشتے کافی تھے. یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ بیت معمور، جو کہ دنیا کے اوپر سب سے اوپر آسمان پر ایک گھر ہے بیت اللہ، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے، ایسے ہی آسمانوں پر ہے. اور وہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ کسی فرشتے کی باری نہیں آئے گی. سبحان اللہ، آپ سوچے. اور بعض مفسرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 70,000 کا لفظ ہمیشہ ایک مبالغے کے لیے بولا جاتا ہے، ایکچولی وہ 70,000 نہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کے لیے فرشتے موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ارادے اور اختیار کی آزادی رکھ دی کہ وہ جو چاہے راستہ قبول کرے اور جو چاہے راستہ اپنائیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کی ہمدردی، غم گساری، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پیدا ہو. اس کے لیے ہم نے قرآن کریم کی 2-3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک دوسرے پر مدد کے لیے انسان کو اکسایا ہے اپنی ہی کتاب میں، کہ ایک دوسرے کا دکھ درد ہم سمجھ سکیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو ہم محسوس کر سکیں، ایک دوسرے کی مشکل کو ہم دور کرنے کی کوشش کر سکیں. ورنہ عبادت اور اطاعت کے لیے تو نہیں، اطاعت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بہت کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ ہم ایک دوسرے کا دکھ اور درد سمجھ سکیں. سورۃ توبہ کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بتائی گئی ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے، آخری آیات میں سے ہے. دیکھو، تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. سبحان اللہ، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے. اور واقعی میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جن کے پیچھے، جن کے نقش قدم پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، جن کی اتباع کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. تو رسول اکرم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے زیادہ تم لوگوں کے خیر خواہ ہیں، اتنے زیادہ وہ حریص ہیں تمہاری نیکی کے، تمہارے ہر فائدے کے، تمہارا تکلیف میں گزرنا ان پر شاق گزرتا ہے. واقعی میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے ایسے رسول بھیجے جنہوں نے ہماری فکر کی، ہماری پرواہ کی، ہماری تربیت کے ایسے سامان چھوڑ گئے کہ اسی پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ایک اور آیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اور اصل میں بتانا مقصد یہ تھا کہ سب کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض جگہ ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ جہاں مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن سب کو مخاطب کیا گیا ہے انڈائریکٹلی، کہ ہم نے انسان کے لیے راستے نمایاں کر دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ او مسکیناً ذا متربہ. اور ہم نے دونوں راستے انسان کے لیے نمایاں کر دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان آیتوں پر پورا اترنے کی. تو یہاں پر دشوار گزار گھاٹی دراصل مسکینوں کی مدد کے لیے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یا غلامی سے چھڑانے کے لیے یا کسی بھی تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے جن لوگوں نے الحمدللہ ہمارے ساتھ حدیث پڑھی ہے, ہم لوگوں نے کتاب الکیف بدء الوحی میں پڑھا تھا, پہلی ہی وہاں پر حدیث آتی ہے, پہلی دوسری حدیث آتی ہے کہ امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں کہ کس طرح سے وحی آتی تھی, لیکن اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وہ الفاظ تا قیامت تک کے لیے تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے جائیں گے. ایک بیوی سے بڑھ کر شوہر کو کون جان سکتا ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے ساتھ 15 سال کا عرصہ گزار چکی تھیں, انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے الفاظ میں کی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, فرشتہ آپ کو دکھائی دیتا ہے اور فرشتہ بھیج کر آپ کو کہتا ہے کہ اقرا, پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہیں, پریشان ہیں کہ یہ کیا چیز نئی پیش آ گئی, اور آ کر گھر میں آپ کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ زملونی زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنانے کے لیے آپ دیکھیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ کیا ہیں. کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, بلکہ آپ تو یتیموں کی, بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ, دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کن الفاظ میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کر رہی ہیں. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے بھلا, کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں انٹروڈیوس ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے جاتے تھے کہ آپ لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. اگر معاشرے میں اس وقت سوسائٹی میں کہیں کسی پر ظلم ہوتا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, رسول اکرم کی بات مانی جاتی تھی, آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. پورے 40 سال آپ بتائیں رسول اکرم نے کیا کام کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 20 سال میں بھی نبوت دے سکتا تھا, اللہ تعالیٰ چاہتا تو 30 سال میں بھی نبوت مل سکتی تھی, لیکن 40 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں الحمدللہ اپنی پہچان بناتے رہے, کس طرح سے لوگوں کی مدد کرنے کے طور پہ. ہمارا دین خالی خلی تقریریں کرنے پر ڈیپینڈ نہیں ہے کہ آپ نے درس و تدریس کر لی, تعلیم دے دی, پڑھا دیا بس. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ بس قرآن پڑھ لو, حدیث پڑھ لو, نمازیں پڑھ لو, اللہ اللہ خیر صلاح. نہیں, ٹھیک ہے عبادت اپنی جگہ, عبادت کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے, ہم اس سے بالکل انکار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, لیکن عبادت اپنی جگہ اہم ہے, لیکن جس وقت معاشرے میں کچھ لوگ مدد کے مستحق ہوں, معاشرے میں, سوسائٹی میں اس وقت آپ کو ضرورت ہے لوگوں کو, آپ کی ہیلپ کی, آپ کی مدد کی, آپ کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کچھ ٹیلنٹ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اتنا ایک ملکہ رکھا ہے کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہر ایک کو ہر صلاحیت نہیں ملتی, ہر ایک کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ صاحب حیثیت نہیں بناتا, یا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ویسے دماغ بھی نہیں دیتا. اس کے لیے ویسے دماغ چاہیے, ذہانت چاہیے, حکمت چاہیے, مال و دولت چاہیے, سورسز چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو سورسز دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا کی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہین بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایسی لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا کی ہے, آپ کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں؟ کیوں نہ آپ معاشرے کے بے قصوں, بے یار و مددگار, ایسے مشکل میں گھرے ہوئے لوگوں کی مدد کریں؟ آپ خود بتائیے میری عزیز بہنوں, جن حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں, وہ تو اچھا ہوا, کہتے ہیں نا کہ وہ آگہی عذاب ہے یا رب, کہ ہم آگہی نہیں ہیں, ہم اتنی خبریں نہیں دیکھتے ہیں, لیکن جو سن لیتے ہیں, جو کسی سے پوچھ لیتے کہ کیا حال چال ہیں, اور جو باتیں پتہ چلتی ہیں, تو وہ دل خون کے آنسو رلا دیتی ہے وہ باتیں, وہ خبریں. کہ اور ویسے بھی آپ دیکھیں ایک مومن کیسے رہ سکتا ہے بھلا, جب اگر آپ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں, کسی کی ذرا سی چھوٹی سی تکلیف اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ رہ نہیں سکتے, اور یہی درد والا دل چاہیے. اصل میں ایک مومن کا دل اسی طرح درد سے بھرا ہوتا ہے, وہ اپنے مومن بھائی کی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا, وہ اپنے مومن بھائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. آج آپ خود دیکھیں, جب ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں, اور الحمدللہ ابھی ہم گھروں میں ہیں, جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبھی لوگ ماشاءاللہ اچھے اچھے پکوان ہی بنا رہے ہیں, کیونکہ کہاں اپنا وقت لگائیں, تو کچن پر وقت آزمایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کر کے کھانا بھی چاہیے, لیکن جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, ضرور ہمیں یاد آتی ہے کہ معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. ابھی کہیں پر 20 دن سے لاک ڈاؤن ہے, کہیں پر 1 مہینہ ہو چکا ہے, کہیں پر 15 دن ہو چکے ہیں, اور مزید 15 دن بڑھا دیے گئے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے ممالک جہاں پر 90% لوگوں کی آبادی روز مرہ کے کاروبار پر ڈیپینڈ ہے, جو جاب پر نہیں ہے, یعنی جن کو کوئی ایسی مسلسل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اب جو روز کمانے کھانے والے لوگ تھے, آپ خود بتائیے ان کا آج کیا حال ہو رہا ہوگا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی پر رکھا گیا ہے کہ درد دل کے واسطے, یعنی ہم ان لوگوں کا درد محسوس کریں، ہم ان لوگوں کی تکلیف محسوس کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول نے جسم کا ایک حصہ قرار دیا تھا کہ مثل المومنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکی منہ عدو تدائی لہ سائر الجسد بالسہر والحمہما، کہ مومن کے لیے ایسا ہے کہ جسم کا ایک حصے کی مانند ہے، کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے یا اگر بخار میں مبتلا ہے تو پورا جسم درد کرتا ہے. تو ہم سب مومنین آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، ہم سب ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے، ایک رب کو ماننے والے. اور یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم صرف مسلمانوں کی مدد کریں، بلکہ آج کے دور میں ہم سب کے لیے، اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ نان مسلم اور مسلم کو ڈیفرنشیٹ کیے بغیر ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جائے. ہر مشکل میں آئے ہوئے شخص یا افراد گھرے ہوئے ہیں، ان کی مدد کی جائے. یہاں کسی صرف مسلمان کی بات نہیں کی جا رہی. تو آپ رسول اکرم کی احادیث اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور پھر اپنے دل میں وہ درد کو آپ محسوس کریے کہ کیسے ہمارے رسول نے ہم کو تعلیمات دی، کون سا معاشرہ انہوں نے تشکیل دیا تھا. جب مدینہ کی سوسائٹی قائم ہوئی تو رسول اکرم نے صحابہ کو کیسے تعلیم دی تھی. وہ معاشرہ جب قائم ہوا اور شروع کی جتنی آیتیں آپ دیکھیں گے کہ دشوار گزار گھاٹی سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ وما ادراک ما العقبہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. یعنی عقبہ کا معنی ہوتے ہیں کہ مشقت میں ڈالنا، کسی سخت اور مشقت طلب کام میں ڈالنا. اس دشوار عقبہ، اس دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں سے گزرتا ہوا جاتا ہے. تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دکھا دی انسان کو دو راستے، ایک تو ہے سہل پسندی والا راستہ، آرام سے تعیش پسند زندگی اپنی گزاری جائے، بس میں بھلی اور میرا کام بھلا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بس میری خواہشیں پوری ہوتی جائے، حل میں مزید، حل میں مزید. اور ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. اور کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کہ کسی گردن کو غلامی سے آزاد کرانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم، قریبی کا لفظ آ رہا ہے خاص طور سے دھیان رکھے، خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں جو حدیث کے الفاظ آتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو تعریف کی تھی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کا لفظ استعمال کیا تھا. صلہ رحمی کیا ہے؟ آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھیے، یقین جانیے سب سے زیادہ اجر. جب رسول اکرم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو اس کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کہا کہ تمہارے رشتہ دار. کہا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینے پر اجر ملے گا؟ تو کہا کہ دوہرا اجر ملے گا. یہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، ایگزیکٹ حدیث کے الفاظ نہیں ہے، کہ تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ایک تو صدقہ دینے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر. آج آپ دیکھیں ہمارے سامنے پوری دنیا کے لوگ نظر آتے ہیں لیکن ہم کو اپنے رشتہ دار نظر نہیں آتے. آپ اپنے آس پڑوس میں دیکھیے، اللہ کے لیے آپ دیکھیے اپنے اڑوس پڑوس میں، اور آپ کو اپنے رشتہ داروں میں ہی ایسے لوگ مل جائیں گے جو ضرورت مند ہے لیکن جو لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، جو سائل بن کر نہیں آتے، جن کی عزت نفس یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. تو کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ان پر رحم کریں؟ یہ رحم صلہ رحمی، یہ رحم اللہ تعالیٰ کی رحم سے مشتق ہے اصل میں. تو صلہ رحمی سب سے پہلے ضروری ہے. آپ اگر قرآن میں دیکھیں گے تو قرآن میں بھی آپ کو یہی بات ملے گی کہ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہے یہ صلہ رحمی، اپنے قریبی رشتہ دار کو، اپنے مال کی محبت میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے قریبی رشتہ دار کو اس پر خرچ کرنا. تو یہ جو بار بار ہم کو تاکید کی گئی ہے صلہ رحمی کی، صلہ رحمی کیا ہے اصل میں؟ جو آپ کے خون کے رشتے ہیں، سب سے پہلے آپ کی مدد کے مستحق، آپ کے قریبی حقدار وہ لوگ ہیں جو آپ کے رحم سے جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی ماں کے ذریعے سے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے والدین کے ذریعے سے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی بہن بھائی، خالہ، ماموں، یہ سارے لوگ جو عورت کے ذریعے سے رشتے ہوتے ہیں، رحم کے رشتے، اور والد کے ذریعے سے بھی ان کے بہن بھائی سارے. تو آپ کے والدین کے تمام قریبی رشتہ دار صلہ رحمی آپ کریے، آپ کے خود کے رشتہ دار. تو صلہ رحمی کا دوہرا اجر ہے. اور یقین جانیے کہ ابھی جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں ویسے کرے تو اتنا اختیار بھی نہیں ہے، ہم سب تک نہیں پہنچ سکتے. آپ خود بتائیے کہ آپ پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ آج پوری دنیا میں 2000 کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر لاک ڈاؤن ہے، جہاں پر زندگی رک گئی ہے، کاروبار ٹھپ پڑ گئے ہیں، بزنس ختم ہو گئے ہیں، لوگ جاب لیس ہیں. تو آپ 2000 کنٹری تک تو نہیں پہنچ سکتے. آپ تو ایون اپنے شہر کے جو آس پاس کا ایریا ہے، آپ کے شہر کی جو حدود ہیں، آپ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ بتائیے کتنے لوگ، آپ کن لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکتے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں تک، دوسرا اپنے پڑوسیوں تک، اپنے محلے والوں کے قریب، اپنے جان پہچان والوں کے، تو آپ پہلے ان پر دھیان دیجئے کہ آپ کے قریب کے لوگ کون ہیں۔ کیا آپ کے دل میں درد نہیں محسوس ہوتا؟ کیا آپ کا دل دکھتا نہیں ہے؟ کیا آپ کے دل میں ذرا سی بے چینی نہیں ہوتی جب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہی کے رشتہ داروں میں وہ لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کے پاس دو وقت کا کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آس پاس کے لوگوں کو دیکھ لیجیے آپ۔ تو جو آپ کے قریبی ہے، جو آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو پہلے مدد کیجئے، ان کا درد اپنے اندر محسوس کیجئے۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، بس واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا یا رسول اللہ، فواللہ انک لتصل الرحم، واللہ آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ رحم کو جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داروں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو خمس آپ کو ملتا تھا اس میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حصہ رکھتے تھے اپنے لیے، تو ازواج مطہرات کے خرچ کے لیے رکھتے تھے، اور باقی کا حصہ اپنے تمام جتنے آپ کے جو رشتہ دار تھے ان کے اوپر آپ صلہ رحمی کرتے تھے۔ اور اسپیشلی ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں، اپنے چچا کے بیٹوں، اپنے پھوپھی کے بیٹوں اور ان کے جو بھی رشتہ دار تھے جو عبد المطلب کی اولاد میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت خاص خیال رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر آپ کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی مدد میں لگے رہتے تھے، اور ابھی بہت سارے لوگ جو آپ کے خاندان کے مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے تب بھی آپ ان کی مدد کرتے تھے۔ اور اب دیکھیں اس میں، یہاں پر یہ جو ایک عادت ہے صلہ رحمی کی، یہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نان مسلم، لیکن ایک مسلمان کا تو اس پر زیادہ ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں نا، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا اس پر زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا شیب ابی طالب میں جب 3 سال تک مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا گھاٹی میں، اور وہ لوگ پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، درخت کے پتے وہ چبایا کرتے تھے یا درختوں کی چھال چبایا کرتے تھے۔ کیا حال ہوگا سوچے کہ جب بچے بھوک سے بلکتے تو گھاٹی سے باہر آوازیں جاتی تھی، کہا جاتا ہے۔ تو حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ، جو کہ بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، ان سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی، کیونکہ شیب ابی طالب میں خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، ان سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ اور وہ گیہوں یا غلے سے بھرے ہوئے اونٹ پر وہ غلہ رکھوا دیتے تھے اور ان اونٹوں کو ہانک دیا کرتے تھے وادی کی طرف۔ تو کہا جاتا ہے کہ ابو البختری یا کسی اور شخص نے بیچ میں رکاوٹ ڈالی، ابو جہل نے رکاوٹ ڈالی، تو ایک اور شخص تھا ابو البختری، اس نے کہا کہ نہیں، ان کو جانے دو، دینے دو، تم کیوں روکتے ہو؟ تو اب دیکھیے، یہ جو جذبہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ نہیں سکتے بھوک سے بلکتے ہوئے، بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے، آپ سوچیں نا، اپنے بچوں کو ہم سامنے بٹھا کر دیکھیں، ہم تو ہمارے بچوں کی زبان سے نکلنے سے پہلے ان کے لیے کتنی چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں، ان کو کتنے، الحمدللہ ہمارے بچے، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر وہ آزمائش نہ ڈالے جس کا بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ تو بچوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی کسی سے بھی، تو آپ صلہ رحمی کریے، آپ دیکھیے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پاس، آپ کو خود اپنے آس پاس اپنے رشتہ داروں میں ہی ایسے بہت سارے لوگ نظر آ جائیں گے۔ صحابہ اکرام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اشداؤ علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہے، سخت کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیز ہے، بلکہ وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، کافروں کی کوئی بات مانتے نہیں ہیں، وہ ان کی بت پرستی نہیں مانتے ہیں، ہاں لیکن وہ مومنوں کے ساتھ کیا ہے، رحیم ہے ایک دوسرے پر۔ کیسے تھے صحابہ کرام کے دل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کی کیسے تعمیر کی، آپ دیکھیں کیسا وہ معاشرہ تھا جب اللہ کے رسول نے مواخات قائم کروائی۔ اور آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرے سے یہ تکلیف دور ہو، تو اس کے لیے ہم کو ویسی مواخات قائم کرنی ہوگی، ہم کو وہی کام کرنے ہوں گے جو رسول اکرم نے کروائے تھے۔ کیا اللہ کے رسول نے کیسی تربیت کی تھی صحابہ کی، کہ کیسے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا قربانی کا اور ایثار کا، آپ دیکھتے جائیں صحابہ کو، ان کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ حیران پریشان رہ جائیں گے، اور یہ انسان ہی تھے، ہم جیسے، میرے اور آپ کے جیسے انسان تھے۔ تو ان لوگوں نے کیسے ایک دوسرے کی مدد کی، جب مہاجر اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے، صرف اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے بنے بنائے گھر چھوڑ دیے، اپنے اتنے بڑے بڑے گھر چھوڑ دیے، اپنا جمع جمائے بزنس چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ آ گئے، بے یار و مددگار، یعنی کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن انصار نے ان کو پناہ دی۔ کیسے وہ انصار تھے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کاروبار کرو، انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ہماری زمینیں ہیں، ہم آدھی آدھی بانٹ لیں گے اور ساتھ مل کر ہم کاشتکاری کریں گے۔ جب صحابہ کرام مہاجر کاشتکاری کرنے لگے تو ان سے وہ کام ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی کاشتکاری کی، وہ بزنس مین تھے۔ تب رسول اکرم نے کہا کہ اے انصار، مہاجرین کو تو کاشتکاری کی عادت نہیں ہے اور ان سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تب انصار نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، کاشتکاری بھی ہم کریں گے اور جو غلہ آئے گا، جو پھل آئیں گے، وہ ہم آدھے آدھے بانٹ لیں گے۔ سبحان اللہ، ایسی مثال کہیں مل سکتی ہے بھلا، آپ بتائیے۔ یہ تھے انصار اور مہاجرین۔ میری عزیز بہنوں، ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو مرحلہ ہمارے پاس آیا یہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ایسے حالات میں میرا اور آپ کا کردار کیا ہوتا ہے. کیا ہم صرف اپنا ہی اپنا پیٹ بھرتے رہیں گے, اپنی ہی فکر کرتے رہیں گے, اپنا ہی سوچتے رہیں گے, یا اپنے رشتہ داروں کا, اپنے آس پاس والوں کا, اپنے قریبی جاننے والوں کا ہم خیال رکھیں گے نہیں رکھیں گے. تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ذرا اپنے آس پاس نظر ڈالیے, انصار بنیے یا مہاجر بنیے, قربانی کی سطح پر جینا سیکھیے, کیونکہ قربانی کے بغیر کچھ مل نہیں سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے تو قرب کے لیے قربانی چاہیے, آپ کو قربانی دینی پڑے گی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں باقی رہیں اللہ تعالیٰ کے پاس, تو پھر آج دوسروں کی ضروریات کو پورا کریے. اس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی کو ترتیب دیا تھا اور جس سوسائٹی کی تربیت کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور ایک ایسا بہترین معاشرہ وجود میں آیا تھا جس میں قربانی, ایثار, ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ موجود تھا ماشاء اللہ. تو ہم بھی اپنے آپ میں وہی خوبیاں پیدا کریں. اور دو ہی اس وقت گروپ تھے, ایک انصار تھا اور ایک مہاجرین کا. تیسرا گروپ کون سا تھا آپ بتائیے وہاں پر, انصار یا مہاجرین جو کامیاب لوگ تھے؟ تیسرا گروپ مدینہ میں کس کا تھا, کوئی بتا سکتا ہے؟ منافقین کا. تیسرا گروپ منافقین کا تھا. تو اللہ نہ کرے ہم منافقین تو نہیں بننا چاہیں گے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, ماشاء اللہ آپ لوگوں کی معلومات بھی بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں, عمل میں اور اضافہ کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے والا بنائے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو بہرحال تیسرا گروپ وہاں پر منافقین کا تھا, اور اللہ نہ کرے کہ ہم منافقین بننا چاہیں گے, نہیں نا, ہم کو تو وہ لفظ بھی پسند نہیں آتا ہے. اور یا پھر یہود اور مشرقین تھے وہاں پر مدینہ میں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم یا تو انصار بنے یا مہاجرین بنے. کیا کیا تھا انہوں نے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا, ایک دوسرے کی مدد کی. ایک ایسا واقعہ جو عجیب سی دل کی کیفیت ہماری ہو جاتی ہے اور حیران ہو جاتی ہے طبیعت کہ وہ کون لوگ تھے, کیسے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ان کا تھوڑا سا بھی حصہ ہمارے اندر تو بھی پیدا کر دے, ان کے اخلاق کا, ان کے کردار کا تھوڑا حصہ. کہ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى, کہ جو اپنے دل پسند مال اللہ تعالیٰ کی محبت میں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ذوی القربى رشتہ داروں پر خرچ کرے. تو جو واقعہ میں آپ لوگوں سے بیان کرنا چاہ رہی تھی کہ انصار نے کیا کیا, کہا جاتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا اور انصار اور مہاجرین نے سب نے مل کر اس جنگ میں حصہ لیا, تو جو قیدی آئے تھے مکہ سے اور اس میں رسول اکرم کے رشتہ دار بھی تھے, کچھ آپ کے چچا عباس بھی علانو تھے اور بھی کچھ اور لوگ تھے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا قیدیوں کو اور وہ بندھے ہوئے تھے, اور قیدیوں کو جو کھانا کھلایا جاتا تھا تو کھجوریں دی جاتی تھی ان کو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ والوں کو کھجوریں کھانے کی عادت نہیں ہے, اس سے ان کی زبان یا پیٹ چھیل جاتا ہے یا ان کے پیٹ پر اس سے برا اثر پڑتا ہے, ان کے خارش ہونے لگی ہے یا ان کو پیٹ ان کے اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سک رہے کھجور کی گرمی کی. آپ دیکھیں انصار نے کیا کیا. سبحان اللہ, دل چاہتا ہے کہ بس واقع میں جب مدینہ جاؤ تو اس بات کا ہم کو احساس ہوتا ہے, جو ایک ٹھنڈک وہاں محسوس ہوتی ہے, ایسے لگتا ہے کہ وہ انصار کا جو کردار اور اخلاق تھا نا اسی کی وجہ سے وہ مدینہ میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, ایک پیس اور ایک سکون لگتا ہے. تو ایسا دل چاہتا ہے کہ انصار کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کیسے ان کے دل مدد سے بھرے ہوئے تھے, ان کا جذبہ کیسا تھا اور کس قدر اعلی اخلاق کے مالک تھے. انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان کو کھجور نہیں دیں گے, ہم ان کو روٹی کھلائیں گے اور ہم خود کھجور کھائیں گے. تو کہا جاتا ہے کہ قیدیوں کو روٹی دی جاتی تھی اور خود انصار کھجور کھاتے تھے. آپ بتائیے اس سے بڑھ کر قربانی کچھ اور ہو سکتی ہے؟ یہ تھے وہ انصار. کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اے انصار, تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے زیادتی ہوگی, لیکن یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر آ ملو گے, تم برداشت کرنا, صبر کرنا. اس کا مطلب ہے کہ رسول اکرم نے انصار کے لیے دنیا میں خوشخبری دے دی تھی کہ انصار کہاں ملیں گے, رسول اکرم سے حوض کوثر پر ملیں گے. کہ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی حوض کوثر پر رسول اکرم کے ہاتھوں سے وہ حوض کوثر کا پانی پئیں اور ہمیں بھی وہ پیالہ نصیب ہو رسول اکرم کے ہاتھ سے, تو پھر ہمیں انصار بننا پڑے گا, ہم کو اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنی پڑے گی. آپ خود سوچے کہ آج کس چیز کی ضرورت ہے لوگوں کو, جن حالت سے ہم گزر رہے ہیں, غریبوں کی مدد ہماری ذمہ داری ہے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جو معاشرے کے صاحب حیثیت لوگ ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سورس عطا کر رکھا ہے, جن کے ہاتھ میں کچھ پاور ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حالت میں لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلائیں, جو کسی مشکل حالت میں ہے اس کی مدد کی جائے. ابھی صرف دو تین کیس میں آپ کے سامنے رکھوں گی, ایسے تو بہت سارے کیسز آپ کو مل جائیں گے, لیکن جو میری نظروں کی حد تک جو بالکل قریبی جان پہچان والوں میں پیش آئے, تو چونکہ وہ میرے ڈائریکٹ سنے ہوئے معاملہ تھے اس لیے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں. کہ ایک مزدور صبح صبح آیا کسی کے پاس, جو کنسٹرکشن کے کوئی اونر ہے کہ ان کے پاس, فجر کے وقت ہی وہ مزدور آ گیا اور فجر کے وقت ہی آ کر اس نے کہا کہ کچھ بھی کریے مجھ سے کام لیجئے، چاہے وہ گڑھے کھدوا لے مجھ سے، حالانکہ کام بند ہے، آپ مجھ سے گڑھے کھدوا لیجئے لیکن مجھے 500 روپیے تو بھی دے دیجئے۔ فجر کے وقت وہ مزدور کہا جاتا ہے کہ ایک بہت دور کا علاقہ ہے، یعنی سٹی سے بہت دور باہر وہ رہتا تھا شخص، غریب بستی میں، وہاں سے وہ شخص پیدل آیا۔ اب سوچیں اس کو کہا جاتا ہے کئی گھنٹے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ تو اس کو پیدل آنے میں لگ گیا ہوگا، اور 500 روپیے وہ مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کم از کم ہم چائے سے روٹی ہی کھا لیں ورنہ ہم تو بھوکے رہیں گے۔ اور دیکھیں ہر کوئی مانگنے والا نہیں ہوتا ہے، کچھ لوگ بہت عزت دار ہوتے ہیں، اور یہ میں کسی مسلمان کی بات نہیں کر رہی، ایک نان مسلم مزدور کی بات کر رہی ہوں جو کسی مسلمان شخص کے پاس آیا۔ تو ایسے یہ ایک کیس جو ہماری نظروں کے سامنے آیا، ایسے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کیس ہوں گے پوری دنیا میں۔ ابھی آپ کو ہم رپورٹ بتائیں گے آخر میں کہ کیا حالات ہیں۔ اور ایک اور دوسرا واقعہ کہ ایک خاتون جو کسی گھر میں کسی کی ملازمت یا خادمہ ہے، اور کئی دور کے علاقے سے، ظاہر سی بات ہے غریب بستیاں دور دراز کے علاقوں میں ہوتی ہے، پیدل آتی ہے بیچاری گھر کسی کے گھر پر برتن دھونے کے لیے اور گھر کے کام کاج کے لیے۔ کہا کہ وہ بھائی کے گھر رہتی ہے، خود بیوہ ہے، خود کے 5 بچے ہیں، بھائی کے 5 بچے ہیں، اور دونوں تینوں بھائی ساتھ میں رہتے ہیں، پوری جوائنٹ فیملی ہے، اور صرف 2 کمرے کا گھر ہے، اور کوئی بہن بھی وہاں پر آ گئی تھی اپنے بچے کو بیماری تھی تو علاج کروانے کے لیے، تو اس کے 3 بچے ہیں، تو بہن بھی یہیں اٹک گئی کیونکہ بسز بند ہیں، یہ انڈیا کی میں بات کر رہی ہوں۔ اور اب وہ ایک گھر میں 20 افراد تقریباً ہو چکے ہیں، اور تینوں بھائی جو کہ مستری، آپ لوگ کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے اسے، کوئی اور لفظ، جو کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں، جیسے جو اینٹوں سے دیوار بناتے ہیں، تو وہ کام کرتے ہیں وہ تینوں بھائی، تو تینوں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ چونکہ کام پر نہیں جا رہی ہے تو یہ بھی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ 20 افراد کا روزانہ کھانے کے لیے کتنا غلہ لگتا ہوگا۔ تو ایسا ایک گھر نہیں، ایسے کئی گھر ہیں۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے افراد کو ڈھونڈیں، اگر ہمارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورسز دیے، ماشاءاللہ آپ دیکھیں انڈیا میں بہت سارے، انڈیا پاکستان دونوں جگہ جہاں، اور بلکہ ہر ملک میں ہی ایسے لوگ ہیں جن کو پاسز ملی ہوئی ہے کہ وہ باہر بھی جا سکتے ہیں، جو غلہ خرید سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اگر ہر فرد ایک ہی فیلڈ کی طرف چلے جائے گا، صرف تعلیم اور تدریس کی طرف چلا جائے گا، تو باقی کے کام کون کرے گا؟ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت فکر کرتے کہ اچھا ہمارے باقی کے بچے تو بہت دیندار ہیں، یہ نیک ہیں، وہ ہیں، ایک بیٹا ہی بس زیادہ دیندار نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہی بیٹا سوشل ورکر ہوتا ہے، ماشاءاللہ خدمت خلق میں لگا رہتا ہے۔ تو اگر سبھی لوگ عبادت میں لگ جائیں گے، سبھی لوگ درس و تدریس میں لگ جائیں گے، تو یہ جو خدمت خلق کا شعبہ ہے وہ کون اپنائے گا؟ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت سارے کام کیے، ماشاءاللہ آپ خدمت خلق میں بھی لگے رہتے تھے، آپ کو سب کی فکر تھی، آپ نے اسی لیے، آپ دیکھیں آپ کی تعلیمات، رسول اکرم کی احادیث آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا فرمایا، افشا السلام وتطعم الطعام وسل الناس بالنعام ادخل الجنت بالسلام۔ یہ مدینے کی، جو مدینے کا معاشرہ جب ڈیولپ ہو رہا تھا، جب سوسائٹی کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا، جب وہاں پر ایک سوسائٹی منظم کی جا رہی تھی، مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کو اسلامی ریاست بنایا جا رہا تھا، اللہ کے رسول نے جو شروع کی احادیث آپ دیکھیں وہ تمام یہی تربیت پر مبنی ہے کہ آپ نے صحابہ کی تربیت کیسے کی، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کو رواج دو، رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ سارے لوگ سو رہے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، جنت میں جانے کا اس سے آسان نسخہ اور کیا ہو سکتا ہے بھلا بتائیے؟ یہی تو درد آپ کو اپنے دل میں محسوس کرنا ہے، یہی درد آپ کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ آپ رسول اکرم کی تعلیمات کو آپ دیکھ لیں، یہی آپ کی تعلیمات تھی، اور یہ نہ سوچیں کہ مدینہ کی سوسائٹی بہت دولت مند تھی اور بہت زیادہ ان کے پاس پیسوں کی ریل پیل تھی، نہیں، وہ لوگ بہت ہی، وہ لوگ بھی غریب لوگ تھے، معاش سے دبے ہوئے لوگ تھے، لیکن ان لوگوں نے آپس میں جب ایک دوسرے کا خیال رکھا تو آپ دیکھیں کیسے وہ اوپر ابھرے، ماشاءاللہ، یعنی کیسے ترقی کی انہوں نے، ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں نہیں لگے تھے کہ بس میں بہت امیر بن جاؤں سارے لوگ غریب کے غریب رہے، نہیں، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلو، دولت کسی ایک شخص کے پاس نہ رہے بلکہ دولت گردش کرتی رہے ہر ایک کے پاس، اس کا یعنی اس طرح سے وہ گھومتی رہے دولت کے، سب کو اس کا فائدہ ملے، اسی لیے وراثت کے بھی احکامات دیے گئے۔ ایک جو مشہور واقعہ آپ لوگوں نے حالانکہ سنا ہوگا لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، حالانکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، لیکن اس واقعے کے بغیر گزارا نہیں، کہ آپ دیکھیں ازواج مطہرات کا حال بھی دیکھیں آپ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک سائل آتا ہے اور وہ بھوک کا اپنے تذکرہ کرتے کہ وہ بھوکا ہے کئی دن سے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے پوچھوایا کہ کچھ ہے گھر میں کھانے کو، تو تمام ازواج کے گھر سے جواب آئے کہ کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب گھر میں مہینہ مہینہ بھر چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ تب رسول اکرم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو آج کی رات اس کو اپنا مہمان بنائے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں انہیں لے جاتا ہوں، حالانکہ ابو طلحہ وہ بھی بہت صاحب حیثیت تھے، مطلب کوئی غریب نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں کھانا اتنا فیسلٹی کے ساتھ اویلیبل نہیں ہوتا تھا، روٹی ملنا بہت مشکل تھی، گیہوں ملنا بہت مشکل تھے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ ان کو اپنے گھر لے کر گئے، اپنی بیوی سے ذکر کیا، ام سلیم رضی اللہ عنہ تھی، بہت ڈیڈیکیشن والی ماشاءاللہ خاتون تھی، بہت زیادہ بولڈ اور بہت اسلام کے لیے اپنے دل میں درد رکھنے والی، اسلام کی خدمت کے لیے اپنی جان پیش کر دینے والی ماشاءاللہ ایسی خاتون تھی۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائل کو لے کر وہ گئے اور کہا کہ یہ سائل ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ کون آج کی رات اس کو اپنا مہمان بنائے گا، تو میں لے کر آیا ہوں۔ تو کہا کہ بس ایک ہی فرد کا کھانا ہے گھر میں، ایسا کرتے ہیں بچوں کو سلا دیتے ہیں بہلا کر، اور ہم چراغ بجھا دیں گے اور کھانا مہمان کو کھلا دیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، انہوں نے یہی کام کیا اور مہمان کو کھانا کھلا دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر ہم سوچیں، رک کر سوچیں، ہم کیا کرتے ہیں اکثر تو یہ ہوتا ہے، خیر یہاں گلف کنٹریز میں تو کوئی سائل آتا ہی نہیں ہے، یہاں پر تو کھانا فریج کی نظر ہوتا ہے اور پھینکنے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ کتنے دن تک ہم بچا کر رکھیں اور کھانا کھاتے رہیں جو بچا ہوا کھانا ہے۔ لیکن جو ہمارے کنٹریز ہیں، انڈیا، پاکستان، بر صغیر، ہندو پاک، وہاں کے علاقے، تو وہاں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی سائل آ جاتا ہے، لیکن ہم کیا دیتے ہیں؟ بچا ہوا۔ اور اگر بچا ہوا نہیں رہا اور فریش کھانا بنا ہوا ہے اور سائل دروازے پر آتے تو ہم کہتے ہیں کہ آگے جاؤ، کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہ آج ہمارا معیار ہو گیا ہے، یعنی ہم سیلفشنس کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں، حد ہو گئی ہے۔ تو وہ لوگ اپنا خود کا کھانا دے دیتے تھے سائل کو، ٹھیک ہے، اس زمانے کے سائل بھی بہت خوددار تھے، آج کے جیسے نہیں۔ میں یہ نہیں کہیں کہ آپ ہر سائل کو گھر جو آتا ہے اس کو اس طرح سے پرووائڈ کرے، اس کی بات نہیں ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ آج کل پیشہ ور یہ ایک پیشہ بن چکا ہے گداگری بھی۔ تو یہاں پر ایک الگ بات کی جاتی ہے کہ جو ضرورت مند ہے ان کو، ام سلیم نے وہ کھانا دے دیا۔ جب دوسرے دن رسول اکرم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو قرآن کریم کی آیت اتری تھی کہ وہ لوگ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ ماشاءاللہ، یہ وہ صحابہ تھے جن کے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل فرماتا تھا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو اب یہاں پر آج کے دور میں، ابھی جو حالت سے ہم گزر رہے ہیں، ابھی ضرورت ہے کہ میں اور آپ کچھ نہ کچھ ہم مدد کریں، کچھ نہ کچھ ہم کم از کم کوشش کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اخوت اور بھائی چارہ آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت اس کی، اور جو بھی مسائل درپیش ہیں ان سب کا حل یہ اخوت میں ہے، بھائی چارے میں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آپ عبادت چھوڑ دیں، عبادت اپنی جگہ، لیکن ایک دوسرے کے کام آنا یہ بھی بہت ایک اہم نیکی ہے، اور اس کو جنت میں جانے والی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا بس ہم صرف بول دیں اور پریکٹیکلی کچھ نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم نے خود کر کے دکھایا، صحابہ نے خود کر کے دکھایا۔ تو تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو آپ کا کردار کرے ہے۔ اور واقعی میں کردار سے جو کام ہو سکتا ہے وہ صرف تقریر سے نہیں ہو سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں بہت سارے ممالک، اگر آپ الگ الگ ممالک کی ہسٹری پڑھیں گے یا جہاں پر بھی جو ریولیوشنز آئے، انقلاب آئے، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ہر مشہور پارٹی نے کیا کام کیا۔ خدمت خلق کے ذریعے سے انہوں نے پہلے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، خدمت خلق کے ذریعے سے انہوں نے پہلے لوگوں کے دل جیتے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے، آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام کی پوری زندگی ہمارے سامنے بھری پڑی ہے ان مثالوں سے، کہ ان لوگوں نے لوگوں کی مدد کی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ سب کیا، یہ ہمارے رسول اکرم کا کردار تھا ماشاءاللہ، یہ آپ کی پریکٹیکل لائف تھی، اور انہی کی لائف پر ہمیں چلنا ہے۔ اور آپ خود سوچے کہ آج کتنی ضرورت ہے رحم کرنے کی، صلہ رحمی کی۔ حدیث میں آتا ہے، الراحمون یرحم الرحمن ارحم اہل الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اللہ تعالی رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا تم رحم کرو اہل زمین پر، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا تم پر، جو آسمانوں والا ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے رحم کے محتاج نہیں، آپ دیکھیں کیسے خوف میں گھرے ہوئے ہیں نا آج ہم لوگ، کیسے بیماری بڑھتی جا رہی ہے، کیسے حالت ہو رہے ہیں، لاک ڈاؤن کی مدت مزید بڑھتی جا رہی ہے، کاروبار مزید بند ہے، مریض بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگ دم توڑ رہے ہیں۔ تو ایسے حالت میں مایوس نہیں ہونا ہے، ہم کو زندگی کی امید رکھنی ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ صرف آپ دیکھیں کھانا کھلانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ کھانا کھلانے کے علاوہ بہت سارے کام ہیں۔ میڈیسنز کی آج کل ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے۔ ایک اور میں مثال آپ کو دوں گی، جو کہ آج ہی صبح مجھے معلوم ہوئی ہے، کہ جیسے کہ ہر جگہ بڑے بڑے شہر میں ہی سینٹرز بنے ہوئے ہیں، جو کووڈ ٹیسٹ سینٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ یہ اس مرض کی جو تشخیص جہاں ہو رہی ہے، یہ مرض جہاں پر ڈائگنوز کیا جا رہا ہے، تو آس پاس کے جو چھوٹے چھوٹے دیہات کے لوگ بڑے بڑے شہروں میں لائے جا رہے ہیں ان کو، اور ایک ایک ہاسپٹل میں 70-70 لوگوں کو، 20-20 لوگوں کو، 30-30 لوگوں کو لائے جا رہے ہیں، اس محلے میں یا اس رشتے ان کے جو رشتے دار تھے سب کو لائے جا رہے ہیں ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ اب وہ لوگ اپنے شہر سے ہٹ کر دوسرے شہر میں آئے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے نہ ان کا گھر ہے وہاں پر، نہ ان کے کوئی رشتے دار ہے وہاں، और हॉस्पिटल्स में तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में यूजुअली प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ज्यादातर खाना नहीं दिया जाता है। आप मरीज हैं, आप आए, आपको दवाइयां भले ही दी जाएगी लेकिन खाना प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो कुछ ऐसे लोग हैं माशाल्लाह, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जिन लोगों ने उनके खानों का इंतजाम संभाल लिया कि जो हॉस्पिटल्स के बाहर खड़े हैं और ऐसे लोग जो बाहर गांव से आए हैं उनके खाने का इंतजाम कर रहे हैं। तो अब देखिए कोई एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है आज मुआशरे में करने के। हम तो यहाँ पर हाथ धरे बैठे हैं, यहाँ पर तो हम कुछ नहीं कर सकते जो लोग बाहर की कंट्रीज में है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अभी फिलहाल रहने वाले हैं वहां पर, यहाँ से हम कम अज़ कम माली मदद कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो मदद कर सकते हैं जो वहां पर लोग रह रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको एक मौका फराहम किया है। अपने आप का एहतियात करते हुए, अपने आप को बचाते हुए, मोहतात रहते हुए आप लोगों की मदद करिए। ये भी ना हो कि खुद को बीमारी लग जाए, लेकिन हमको अंसार बनना होगा, हमको या तो महाजिर बनना होगा। और महाजिर ने भी क्या किया था, कुर्बानी दी थी, और अंसार ने भी क्या किया था, कुर्बानी दी थी। फिर आप देखिए तमाम अंबिया का किरदार हमें क्या नजर आता है, हर अंबिया ने माशाल्लाह यही काम किया। आपको मालूम होगा कि इन्हीं जो सिला रहमी की बात मैं यहां कर रही हूं, क्योंकि हम बहुत दूर ना जाएं, हो सकता दूर के लोगों की तो आपको खबर ही ना मिले और दूर के लोगों को आप मदद पहुंचा भी नहीं सकते हैं। आप अपने अपने आसपास देख लें, अपने रिश्तेदारों में देख लें, जिन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उन्हीं भाइयों को जब जरूरत पेश आई और कहत वाला मामला पेश आया, कहत साली हुई, तो उनके भाई गल्ला लेने के लिए जब मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि गल्ला बहुत ज्यादा दिया। यानी जब वो भाई घर पहुंचे तो वो खुशी से बेकाबू हो रहे थे कि देखो हमें गल्ला भी ज्यादा मिला है, बहुत ज्यादा गल्ला दिया गया, और जो पूंजी थी उनकी, जो पैसे थे, वो भी वापस रख दिए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। सुभान अल्लाह, आप देखें कैसी सिला रहमी थी। वो भाई जो जान के दुश्मन थे, जो जान के दर पे आजार थे, उन्हीं भाइयों को आपने कैसे उनसे रहा नहीं गया। ये होता है खून का रिश्ता, ये होता है एक माँ बाप की जो औलाद होती है उनसे मोहब्बत। तो वो सिला रहमी आज हमको अपने अंदर पैदा करनी है, और हम में से हर एक में है, उसको मजीद उजागर करना है, उसको उभारना है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ सिला रहमी की, अपने भाइयों को गल्ला भी दिया और पैसे भी वापस कर दिए। तो आज हमें भी जरूरत है कि हम भी अपने बहन भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो मुस्तहिक हैं, और हो सकता है वो गरीब नहीं होंगे लेकिन अभी उनका कारोबार बंद हो गया है, अभी उनका कारोबार ठप हो गया हो, लिहाजा आपको क्या करना होगा, उन रिश्तेदारों का ख्याल रखना है। अब मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम खुद बेयारो मददगार थे, अभी मदियन से चले, मिस्र से चले थे मदियन की तरफ, पैदल सफर, भूखे प्यासे, कोई न शेल्टर, कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं, ना नौकरी थी, कुछ भी नहीं, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई जान पहचान वाला। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, यही तो अल्लाह ने अंबिया के अंदर जो जज्बा रखा था कि दूसरों की मदद और खैरख्वाही का जज्बा, क्यों लोग उनकी बात मानते थे। ऐसे ही आप देखिए सिर्फ दर्स और तदरीस से काम नहीं हो जाता था, उन लोगों ने पहले अमल करके दिखाया, उन लोगों ने पहले मदद की तब उनकी बात मानी गई। खुद रसूल अकरम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, देखा लड़कियां परेशान खड़ी हैं, अपने जानवरों को रोक रही हैं, तो पूछा उनसे क्या मामला है तुम्हारा। जब लड़कियों ने कहा कि हमको अपने जानवरों को पानी पिलाना है और ये मर्द यहां से हटेंगे तब हम पानी पिलाएंगे और हमारे वालिद बहुत ही बूढ़े हैं, वो नहीं आ सकते, तो खुद ब खुद उनसे बगैर कुछ कहे जानवरों को ले लिया, पानी पिला दिया और वापस लौटा भी दिया, कोई शुक्रिया की तवक्को नहीं। सुभान अल्लाह, ये थे हमारे अंबिया, ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, इन्हीं के नक्श कदम पर हमें चलना है, इन्हीं की पैरवी हमें करनी है कि खुद अभी परेशान है, खुद परेशान हाल है, खुद भूखे हैं, खुद प्यासे हैं, खुद अभी फिलहाल न घर है, बेयारो मददगार है, लेकिन आप देखें ये जज्बा कि दूसरों की मदद का जज्बा, ये आज हमारे अंदर हमको पैदा करना है। हम भी अपने अंदर दूसरों की मदद का जज्बा पैदा करें। आप देखें कि अभी जो न्यूज है कि अभी सिर्फ अमेरिका में कहा जाता है कि दो हफ्तों के अंदर अंदर 10 मिलियन लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हमारी जॉब चली गई या हम जॉबलेस हैं और हमें कुछ न कुछ प्रोवाइड किया जाए। आप सोचे 10 मिलियन लोग, तो आप सोचे मामूली है ये फिगर, 10 मिलियन लोग बेरोजगार हैं, बेयारो मददगार हैं, और ये तो ऐसी कंट्री की बात है जिसको हम सुपर पावर कहते हैं, इतनी तरक्की याफ्ता कंट्री। अब इसके मुकाबले में फिर आप हमारे ममालिक का सोच लें कि आज हमारे ममालिक का क्या हाल होगा। हिंदुस्तान के बारे में आता है कि 90% वहां के जो लोग हैं वो ये वर्कर्स हैं, रोज डेली वेजेस पर काम करने वाले, जिनको काम करते हैं और फिर उसी वक्त पैसे मिलते हैं। आपको सोचिए कि अभी फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल होगा और इसके बाद क्या हालत पेश आएंगे। तो अभी से हमको प्लानिंग करनी है। रमजान जो आने वाला है, जो पुराने रमजान थे, जो पुराने रमजानों में एक्साइटमेंट होता होगा कि अच्छा कौन से खाने बनेंगे, कितने खाने बनेंगे, डिफरेंट अफ्तारी में क्या क्या डिशेस होंगी, क्या चीजें होंगी, अब वो सब छोड़ दीजिए। अब ये फिक्र कीजिए कि मुझे और आपको, हम सबको मिलकर अब कैसे इन लोगों की मदद करनी है कि जब भी लॉकडाउन खुलता है उसके बाद हम कैसे इनको हेल्प करेंगे, कैसे हम जितनी हमारी इस्तेआत है। अब देखिए हमको सारे लोगों को जॉब से नहीं लगाना है, हम नहीं कर सकते, हमारी इस्तेआत नहीं है। اللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ رزق پرووائڈ کرنے والا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم کم از کم مدد کر سکتے ہیں، اور ہمارا جذبہ اللہ تعالیٰ لکھ لے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے دل میں خواہش ہوگی. تو رمضان کا ایکسائٹمنٹ یہ سوچ کے کریے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں. پچھلے رمضان تو صرف میری ذات کے گرد گھومتے ہوئے گزرے تھے کہ میں کیا بناؤں گی، کیا کھائیں گے ہم گھر میں، کیا ڈشز بنائیں گے، کیا افطاری بنائیں گے، کون سے کپڑے لیں گے عید پر. اب یہ سب چھوڑ دیجیے، نہ بھی لباس کی فکر، نہ بھی کپڑوں کی فکر، کچھ نہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کس کی زندگی کتنی ہے. کیوں نہ دنیا سے جانے سے پہلے ہم کوئی ایسے کام کر جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور جو رپورٹس آ رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، جیسے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کرونا وائرس جب آئے گا آئے گا، اس سے تکلیف جو بھی ہوگی یا اللہ نہ کرے موت ہو جو بھی ہو، لیکن ابھی تو ہم بھوک سے پریشان ہیں. ابھی تو میں اپنے 5 بچوں کو یا 4 بچوں کو کیسے دیکھوں؟ کرونا وائرس جب آئے گا جب آئے گا، ابھی تو میرے بچے بھوک سے ہی مر جائیں گے اگر میں ان کے لیے کچھ نکلوں گا نہیں کھانا لینے کے لیے. اور کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اچانک دکانیں بند کی گئی، اچانک سب کچھ بند کیا گیا، ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکے، رکھ بھی نہیں سکے، لے بھی نہیں سکے. اور جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے، یہ اسلام میں ذخیرہ اندوزی بالکل جائز نہیں. ابھی ہم نے کتاب البیوع پڑھا تھا صحیح بخاری میں ہماری کلاس میں، تو اس کتاب البیوع میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ سخت ناپسندیدہ ہے اور گناہ کا کام ہے ذخیرہ اندوزی کرنا. ہمارے دین میں اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا. ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک کہا ہے کہ اگر کوئی لوگ مال لے کر آتے ہیں تو شہر سے باہر تم اس مال کو خرید نہیں سکتے کہ تم وہاں پر پہلے کم قیمت لے کر خرید لو اور باقی دوسرے لوگ اس سے محروم ہو جائیں. نہیں، تو جن لوگوں نے ایسی شاپنگ کی ہے اور اپنے گھروں کو یا کچن کو یا اپنے سٹورز کو مال سے بھر رکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ شاپنگ کر لو، تو خود کا گھر تو بھر لیا، خود کے لیے تو سامان تیار کر لیا، لیکن ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں ذرا جو محروم ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں ملا. جو لوگ خریدی کرنے جا رہے تو ان کو شاپس خالی مل رہی ہیں، کچھ شاپس پر بالکل کچھ سامان نہیں ہے. تو یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، ہمارے دین کی تعلیمات ہمیں سکھاتی کہ صرف اپنی ضروریات ہی پوری نہ کی جائے بلکہ معاشرے کے محروم لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے، ذخیرہ اندوزی ہم نہ کریں. شیلف خالی ہو چکے ہیں کیونکہ ایک ہی پرسن نے اتنی ساری چیزیں لے کر چلا گیا یا فلاں نے اتنی ساری چیزیں لے کر چلا گیا. تو بہرحال ہم کو خیال رکھنا ہے کہ ہم ایسی ذخیرہ اندوزی بھی نہ کریں کہ سارے ہم 2-2 3-3 مہینے کا سامان لے کر رکھ لیں اور باقی دوسرے لوگوں کے پاس 2 دن کا بھی سامان نہ ہو. تو اگر ہم نے اپنے گھروں میں کچھ بھر کر رکھا ہے تو اس میں سے ہم نکالیں اور غریبوں کی مدد کریں، اس میں سے ہم دے دیں. صرف ایک آخری بات میں کہوں گی اور ختم کروں گی کہ حالانکہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا، مجھے معلوم ہے ماشاءاللہ، کیونکہ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی لوگ جو اٹینڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ علم میں ماشاءاللہ بہت آگے ہیں، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ اور آپ کو علم کی تلاش میں آگے بڑھنے والا بنائے. الحمدللہ عثمان رضی اللہ عنہ ہم سب جانتے ہیں، ان کو غنی کا لقب ملا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت سے نوازا تھا. ایک یہودی تھا مدینہ میں اور وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا اور کنواں اسی کے پاس تھا، اسی کی ملکیت میں تھا. کہا جاتا تھا کہ ایک چلو بھر اگر مسلمان اس کو غلہ دیتے تو وہ ایک ڈول پانی دیتا تھا اس کے بدلے میں. آپ سوچے کتنا مہنگا پانی تھا، اور پانی کی تو ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے. تو بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت ماشاءاللہ مالدار تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے جو مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو خرید دے، یا کون ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کر دے. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے کہ یا رسول اللہ میں اسے خرید دیتا ہوں. اس وقت انہوں نے 40,000 درہم میں اس کو خریدا تھا، 40,000 درہم تھے یا دینار تھے واللہ عالم، لیکن کہا جاتا ہے کہ آج کے دور میں وہ اماؤنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، بہت ہی مہنگی، یعنی کئی کئی لاکھ ڈالر بنتے ہیں وہ. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے اس کو وقف کر دیا. وقف، وقف کا مطلب ہے کہ اب اس کنویں کو نہ کوئی خرید سکتا ہے نہ کوئی بیچ سکتا ہے، سب مسلمان اس سے ایک طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ماشاء اللہ، یعنی سب کے لیے وہ کھلا ہے کنواں. اور جب اللہ کے رسول اس پر اتنا خوش ہوئے تھے، اتنا خوش ہوئے تھے، اور 2 دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ آپ کو غنی کا لقب ملا، اور ایک دفعہ فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی ماشاءاللہ، اور آپ کو عشر مبشرہ میں قرار دیا گیا کہ جنت کی بشارت آپ کو زندگی میں دے دی گئی عثمان رضی اللہ عنہ کو، سبحان اللہ. اور کوئی ایک کام نہیں کیا عثمان رضی اللہ عنہ نے، کئی کام کیا. اور کہا جاتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے ابھی تک اس نام سے، بئر روما تھا وہ، بئر کنویں کو کہتے ہیں، تو بئر روما کے نام سے مشہور تھا وہ کنواں. کہا جاتا ہے کہ اس نام سے ابھی بھی ایک اکاؤنٹ ہے جس میں لوگ پانی کے لیے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، یعنی پانی کے لیے اپنا انفاق کر سکتے ہیں. آج کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس طرح سے رحماؤں بہنہ ہوں، یعنی پہلے اپنے رشتہ دار اور اس کے بعد تمام لوگ اس میں آتے ہیں. تو اپنے قریبی رشتہ دار پہلے، اس کے بعد آپ کے آس پاس اڑوس پڑوس میں دیکھیے، اور اس کے بعد آس پاس اپنے اور مزید لوگوں کو دیکھیے. مسلمان نان مسلم کسی کا بھید بھاؤ کیے بغیر آج کے دور میں سب کو مدد کریے، کیونکہ ابھی یہی وہ وقت ہے جب دل نرم ہو سکتے ہیں. آپ کی مدد سے ہو سکتا ہے کوئی شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور وہ دین کی طرف راغب ہو جائے، اسلام کی طرف آپ کی مدد کرنے کی وجہ سے. اور ایسا ہوتا آیا ہے ہمیشہ سے کہ جب ایسی تکلیف میں کوئی کسی کو مدد کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر وہ بات سننے کے لیے تیار بھی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، تو ڈبل کام ہو جائے گا آپ کا. اور عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ ایک خاتون ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ روز گشت لگاتے تھے. جب دیکھا کہ خاتون نے اس کے بچے رو رہے ہیں, بھوک سے بلک رہے ہیں, اور اس نے دیگچہ چڑھا رکھا ہے چولہے پر اور آگ جل رہی ہے اور بگونا رکھا ہوا ہے چولہے پر, انہوں نے کہا کہ اے اللہ کی بندی, تو ان بچوں کو کھانا کیوں نہیں دیتی ہے, جو کب سے پکا رہی ہے؟ کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو. جب دو تین دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ اے شخص, وہ نہیں پہچانتی تھی کہ امیر المومنین, کہا تو تم چین سے نہیں بیٹھو گے. اور پھر اس نے ڈھکن ہٹا کر بتایا کہ دیکھو اس میں کیا ہے, تو اس میں صرف پانی تھا اور پتھر ابل رہے تھے. کہا کہ میں ان بچوں کو بہلا رہی ہوں کیونکہ میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور ان کے دل کو یہ بات بہت لگی, اور وہ فوراً گئے شہر میں, آئے بیت المال سے ایک سیک لیا, اس کا آٹے کا بوری لی اور واپس چل پڑے. تو ان کا غلام کہنے لگا کہ یا امیر المومنین, کیوں آپ اٹھاتے ہیں, یعنی آپ خود کیوں اٹھا رہے ہیں بورا, یہ تھیلا آپ مجھے دے دیجیے. اور تو اس کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے, اور یہ کہہ کر خود ہی اپنے پیٹ پر وہ سیک انہوں نے لادا اور چل پڑے. اور پھر وہاں پہنچے, وہ عورت کو کھانا, اس کو کہا آٹا دیا اور کہا کہ ابھی میرے سامنے ان کو کھلاؤ. اس عورت نے ان کے سامنے روٹی بنائی اور بچوں کو کھلایا. کہا جاتا کہ بچے جب سکون سے سو گئے تب تک وہ وہیں بیٹھے رہے, وہاں سے ہٹے نہیں. جب بچے سکون سے سو گئے تب وہاں سے گھر کی راہ لی. تو جاتے جاتے عورت نے کہا کہ اے شخص, تمہیں امیر المومنین ہونا چاہیے تھا. اور وہی امیر المومنین تھے ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے صحابہ, یہ تھے ہمارے وہ کردار جن کو ہمیں فالو کرنا ہے, جن کی ہمیں اتباع کرنی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. تو اگر ہم بھی چاہتے کہ ہم کو بھی جنت کی بشارت ملے, تو ہم کو بھی اپنے دل میں درد محسوس کرنا پڑے گا, اپنے دل میں لوگوں کا وہ دکھ محسوس کریں, اس تکلیف کو محسوس کریں جو لوگوں کے اندر آج پائی جاتی ہے. کیسے تھے وہ لوگ, آپ سوچیں کتنا اعلیٰ کردار تھا, کیسے قربانی کے نمونے وہ چھوڑ گئے ہمارے سامنے, اور خود اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والے تھے. اور الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں وہ جذبہ موجود ہے, کم نہیں ہے ماشاء اللہ, بس اسے ابھارنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ سے وہ سارے کام لے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنے, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنے. اور ایک میں ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں, ایک اتنی اچھی حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہے تھے اور جب صحابہ اکرام کی تربیت فرما رہے تھے, تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو اگر اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے معمون اور محفوظ نہ رہے. اور وہ شخص کیسے مومن ہو سکتا ہے جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور وہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے, یہ بھی حدیث پیچھے گزری ہے. ان حالت میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, ہم اپنے پڑوس والوں کا خیال رکھیں, ہم دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کون لوگ بھوکے ہیں, کون لوگ نادار ہیں, کون لوگ محتاج اور مستحق ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کو لباس پہنائے, یعنی حدیث کا جو مفہوم ہے, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ آپ سے اس نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی برہنہ مسلمان کو کپڑا پہنا دے, اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا. جو کسی مسلمان بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے, اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا. اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے, اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا. سبحان اللہ, کتنی بہترین حدیث ہے, آپ دیکھیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہے, اتقوا النار ولو بشقۃ التمر, کہ بچو آگ سے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی بچو, یا پھر ایک پاکیزہ بول بول دو اپنے بھائی کو تاکہ جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. ایک نہیں کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کہا. پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے دشمن کے حوالے کرے. اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں کوشاں ہوگا, یعنی تکلیف دور کرنے میں کوشاں ہوگا, اللہ اس کی حاجت براری میں مشغول ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی خود کی تکلیف کو دور کرے گا. جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا, اللہ تعالیٰ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا. کہ میں اور آپ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن ہمارے دکھ اور درد دور ہو جائیں, ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہوں گی قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے, کوئی تکلیف ہماری دور کر دے. تو آج اگر ہم دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیف ہم سے دور کرے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. سبحان اللہ, کتنی بہترین احادیث ہیں. آپ دیکھیں یہ احادیث تھی جو رسول اکرم صحابہ اکرام کو سکھاتے تھے اور صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ صدقہ کرو, صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں. اور یہ سب کب ہو رہا تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہوتی جا رہی تھی, مسلمانوں کی تربیت بھی ہوتی جا رہی تھی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن کے لیے مومن عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ آپس میں بغض نہ رکھو, حسد نہ کرو, ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو, اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ وہ چھوڑے رکھے, یعنی اس سے بات بند رکھے. یعنی کتنی بہترین تربیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سلام کا آپ نے ذکر کیا, پھر آپ فرماتے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا, یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی ایک آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو مومنین کی مثال اسی طرح سے ہے کہ اگر سر میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. سبحان اللہ, یہ رسول اکرم کی تعلیمات تھیں. اور جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سے اسلام بہتر ہے, ای الاسلام افضل, کہا کہ تطعم الطعام وتفشع السلام, کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا, یعنی سب سے بہترین اسلام یہ ہے. ہم میں سے کون چاہے گا کہ وہ اپنا بہترین اسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے. اور دین اسلام آپ دیکھیں صرف کوئی ایک شعبے کا نام نہیں ہے, بلکہ ادخل فی السلم کافا, کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ہر شعبے میں ہم کو, ہر فیلڈ میں ہم کو آگے بڑھنا ہے. جیسے کہ رسول اکرم نے صحابہ اکرام کی تربیت کی اور ان کو اس پر ابھارا, تو ہم بھی ایک دوسرے کا درد محسوس کریں, ہم بھی ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کریں, ہم بھی اس کیفیت میں, ان حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں. جیسے بھی ہو سکتا ہے, دامے در میں سخنے, جس کی جتنی حیثیت ہے, جس کی جتنی استطاعت ہے, اس حساب سے وہ مدد کرے. اور جس فیلڈ میں وہ کام کر سکتا ہے, جس فیلڈ میں جو ماسٹر ہے, اس میں وہ دوسروں کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ انصار اور مہاجر بنا دے تاکہ ہم بھی قربانیاں دینے والے بنیں اور لوگوں کی مدد کرنے والے بنیں, تاکہ کل قیامت کے دن اسی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوں اور اللہ تعالیٰ ہماری قیامت کے دن کی تکلیف کو دور فرمائے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ہم آپس میں رحیم اور شفیق بنے. رسول اکرم کی کوالٹی بھی یہی بتائی گئی کہ وہ مومنوں پر بہت ہی شفیق اور رحیم تھے, بہت ہی رؤوف اور رحیم تھے. تو اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے. اور سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا بنائے. تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کیا کم تھی کروبیاں. فرشتے بہت سارے ہیں عبادت کے لیے, لیکن ہم کو ایک دوسرے کا درد اور دکھ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, تاکہ ہم ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر کر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اور جو بھی اس میں مدد کر رہے ہیں جو لوگ ہماری, اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے اور سب کو اس کا اجر آخرت میں دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.